کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ ترجیح دیں، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے. پیارے رسول کے صاف الفاظ میں جب سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے اور پینے کو حرام کیا ہے تو اس کو بہرحال آپ کو حرام کہنا ہے. دوسری حدیث ہے برتنوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں، اذا دبغ الاحاب فقد طهر. احاب کہتے ہیں کچے چمڑے کو جس کو دباغت یا جس کو سیزا نہ گیا ہو، اس کو سیزانا کہتے ہیں، جس کو دباغت نہ دیا جائے یعنی اس کو صاف نہ کیا جائے. صاف کرنے کے بہت سے طریقے، اس کے بال اور اس کی رطوبات کو صاف کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، بعض درختوں کے چھلکوں یا بعض درختوں کے پتوں سے یا نمک اور مٹی کے ذریعے سے بھی اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور آج کل طریقہ کیمیکل انداز میں بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو ہفتوں میں صاف ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں صاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ مدراس وغیرہ کے علاقے میں جہاں کی چمڑوں کا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، جو چیز ہفتوں میں ہوتی تھی وہ گھنٹوں میں ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک وہ دباغت دے کر کے پاک صاف نہ کیا جائے تو پاک نہیں ہوگا، لیکن دباغت کے بعد ناپاک چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ، جیسا کہ عام علماء کے قول میں ہے، کہ وہ سور کا چمڑا نہ ہو یا کتے کا چمڑا نہ ہو. بعض لوگوں نے اس کو بھی اس میں شامل کیا، لیکن چونکہ سور اور کتے کے بارے میں اس کی نجاست کو علماء نے مغلظہ کہا، اس وجہ سے اس کا چمڑا، سور کا چمڑا یا کتے کا چمڑا دباغت بھی آپ دے دیں تو وہ پاک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی چمڑا ہو. دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما یہ بن، ایما یہ عموم کا لفظ ہے، یعنی کوئی بھی چمڑا ہو، چاہے وہ اس جانور کا ہو جس کا گوشت کھایا جا رہا ہو یا وہ جانور جس کا گوشت کھانا آپ کے لیے جائز نہ ہو، اس کا چمڑا بھی اگر آپ دبا کر دیں تو پاک ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بیٹھنا، اس کا مسلح بنانا، یعنی جب نماز کے لیے پاک ہو گیا تو ہر چیز کے لیے پاک ہوا، اس کا لباس بنانا، اس کو آپ پہن سکتے ہیں، جوتے بنانا، سانپ کا ہی چمڑا ہو اس کو آپ جوتے بنا کر کے استعمال کر سکتے، دباغت دینے کے بعد جوتے وغیرہ، جیسا کہ سوڈان وغیرہ میں عام طور پر دیکھیے سانپ کے چمڑوں کے بھی جوتے پہنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دباغت دینے کے بعد کوئی بھی چمڑا ہو، چاہے وہ اس جانور کا ہو جس کا کھانا جائز ہے یا اس جانور کا ہو جس کا کھانا جائز ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے یا بجو ہے، غبو جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی جانور ہو جس کا کھانا جائز نہ ہو. بجو کے بارے میں تو اختلاف ہے کھانے اور نہ کھانے کے بارے میں، لیکن صحیح ہے کہ کھانا جائز، لیکن اس کے علاوہ لومڑی ہے، گیدڑ ہے، کوئی بھی جانور ایسا ہے جس کا کھانا جائز نہیں، اس کا چمڑا اگر آپ دباغت دے رہے ہیں، جو دباغت کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اس کو پاک صاف کر کے سکھا دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ پاک ہو گیا سوکھی چیزوں کے استعمال کے لیے تو اس میں آپ پانی بھی رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، اشارہ کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، وہ پاک ہوگا صرف سوکھے استعمالات کے لیے، یعنی آپ اس کا کپڑا بنا سکتے ہیں، جاکٹ بنا سکتے ہیں، یا آپ اس کا فرش بنا سکتے ہیں، یا گھوڑے کا زین بنا سکتے ہیں، یا جوتا بنا سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یا جھولے سنتے وغیرہ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی مشروب رکھا جائے تو اس کے لیے وہ پاک نہیں ہوگا. یہ تفریق حدیث شریف میں بالکل نہیں آئی ہے، اور عام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفریق صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، جیسا کہ حدیث قریب میں آئے گی، کہ مشرک لوگوں کے مشکیزے سے آپ نے وضو کیا، اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا. اسی طرح وہی مشکیزہ جب کوئی ملک فتح ہوتا تھا تو وہ مسلمان اس پر قبضہ کر کے اس کو استعمال کرتے تھے، مال غنیمت میں پا کر کے اس کو استعمال کرتے تھے. یہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ بہرحال وہ حرام ہے، وہ ذبیحہ صحیح نہیں ہے، صرف اہل کتاب کا ذبیحہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن ان کا ذبیحہ، یا یہ کہ وہ مردہ بھی کھاتے تھے اور مردہ جانور کا چمڑا بھی لے کر کے استعمال کرتے تھے، کوئی فرق ڈھونڈا نہیں انہوں نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک میں کوئی یہ فرق نہیں آیا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ صرف وہ سوکھے استعمال کے لیے پاک ہوگا اور پانی یا کوئی ایسی سائل چیز آپ اس میں نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ کہنا غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جب وہ سوکھے استعمال کے لیے پاک ہو گیا تو آپ اس میں پانی یا کوئی بھی تر چیز رکھ سکتے ہیں، گھی رکھیں، تیل رکھیں، پانی رکھیں، شربت رکھیں، کچھ بھی رکھیں. اذا دبغ الاحاب فقد طهر، دوسرے الفاظ میں آپ نے ایما احاب دبغ فقد طهر. یہاں اگر بعض اخوان ایسے ہیں جو مطلب ہے کہ زیادہ توسو چاہتے ہیں تو ایک حدیث آتی ہے، شاید ان کے ذہن میں شبہ آئے، نبی ایک روایت آئی ہے جو عبداللہ ابن عقیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ پہلے، تھوڑی مدت پہلے ہمارے پاس آپ کا یہ خط آیا جس میں یہ تھا کہ لا تنتفعوا بإحاب ولا عصب، کسی چمڑے سے تم فائدہ، کسی کچے چمڑے سے تم فائدہ نہ ہوگا. احاب کا لفظی ترجمہ جو ہوگا دباغت سے پہلے کچا چمڑا. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ پہلے یہ خط یمن میں بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تنتفعوا بإحاب ولا عصب بشيء، کہ کسی کچے چمڑے سے یا پٹھے سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث آخری زمانے میں پیارے رسول نے، یہ آرڈر آپ نے پیارے زمانے میں آخری زمانے میں فرمایا، آپ اپنے وصال سے تھوڑی مدت سے پہلے، تو گویا یہ حکم آخری حکم ہوا. اور جس حدیث میں آیا ہے کہ چمڑا پاک کرنے سے، سکھانے سے، صاف کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، وہ حدیث منسوخ ہوئی، یہ کہتے ہیں لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پیارے رسول کے الفاظ مبارک کو اگر دیکھا جائے تو دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں نظر آتا، کیونکہ اس پہلی حدیث میں پیارے رسول نے کیا فرمایا، اذا دبغ الاحاب، کچا چمڑا جب دباغت دے دیا جائے، سکھا دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دباغت کے بعد تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور خط کے الفاظ کیا ہیں کہ کچے چمڑے سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی ہمارا دوسرا حکم اس کے ساتھ ملا لو. کیا ہوا دوسرا حکم؟ کہ اس کو دباغت دے کر کے تم استعمال کرو. دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں. اسی طرح دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغ جلود المیتت طہورها، طہورها، طہور اور طہور میں فرق ہے. طہور کہتے ہیں پاک چیز کو اور طہور کہتے ہیں پاک کرنے کو، یہ عربی کا لفظ، فرق ہے دونوں میں. پا کے اور تو کے ذمے کے ساتھ اس پر آپ پیش رکھ دیں تو وہ پاک کرنے کے معنی میں ہے یا پاکی کے معنی میں، اور اس پر آپ اگر زبر رکھ دیتے ہیں فتح جس کو کہتے ہیں طہور، تو گویا وہ پاک چیز ہو گئی، صفت کا صیغہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے چمڑے کو دباغت دے دینا یہ اس کا پاک کرنا ہے، یعنی یہ کہ مردے کا چمڑا نجس اور ناپاک ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کہ اس کو دباغت دے دیں. دباغت کا جو بھی طریقہ جس زمانے میں بھی استعمال ہو، آج کل کیمیکل طریقہ، پرانے زمانے میں بحری کے پتے یا شس ایک لفظ آتا ہے عربی میں، وہ کوئی خاص درخت تھا، اس کے پتے اور چھلکے سے ڈال کر کے اس کو بھگا کر کے کرتے تھے. اس وقت قریب کے زمانے میں ہندوستان میں بھی بہت سے ایسی چیزیں ڈال کر کے چھلکے وغیرہ اس کو پاک کرتے تھے، اس کے چمڑے، اس کے بال اور اس کی چربی یا اس کے چمڑے کے اندر جو گوشت وغیرہ جو بھی تر چیز ہو اس کو نکال دیتے تھے، پھر سکھا دیتے تھے. تو اگرچہ وہ مردہ ہے اور مردہ کا گوشت حرام ہے اور اس کا چمڑا ناپاک ہے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو دباغت دے دو. دباغ جلود المیتت طہورها، یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح یہ کوئی کہے کہ ہم مردے کا چمڑا کسی حالت میں استعمال نہیں کریں گے، احتیاط اسی میں نہ استعمال کریں، نہیں، اگر احتیاط کی بات ہوتی تو پیارے رسول کے زمانے میں احتیاط کی کوئی شکل ہمیں ملتی. اس کے برعکس ہمیں حکم ملتا ہے، چونکہ مسلمان کا اقتصاد بھی اور ان کی عام معیشت کے بارے میں پیارے رسول کو فکر تھی، اس وجہ سے ایک حلال چیز کو ضائع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال، بیکار کی باتوں سے پیارے رسول نے منع کیا ہے. وَإِضَاءَةِ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے منع کیا. ضائع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کی چیزیں آپ خرید کر کے ڈال دیں سڑ جائے، یا بغیر ضرورت کے کپڑے خریدیں، یا یہ کہ ضرورت اگر متوسط درجے کی آپ ہیں متوسط کپڑا پہن سکتے ہیں تو آپ اونچے سے اونچا لیں. یہ بھی اضاعت یعنی اسراف کے معنی میں بھی اضاعت المال آتا ہے. تو اسی معنی میں یہ حدیث آتی ہے، حضرت میمونہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں کی خالہ تھی. وہ کہتی ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشات یجرونہ، پیارے رسول کا گزر ایک ایسی بکری کے پاس سے ہوا کہ لوگ اس کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے، لوگ کسی بکری کو کھینچ رہے تھے، مردہ بکری کو کھینچ رہے تھے، تو اور پیارے رسول نے اس کو کھینچتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا لو اخذتم یہاں بہا، یہاں آپ نے تمنا، لو عربی میں اگر دیکھا جائے تو یہ تمنا کے معنی میں ہے، یعنی ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اس کے چمڑے کو نکال لو، کیوں ایسے پھینکے جا رہے ہو. فقالوا انها میتا، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے، بکری مردہ ہے اور مردہ حرام ہے، اس کا چمڑا ہم کیسے استعمال کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرها الماء والقرض، اس کو پانی اور قرض کا پتا پاک کر دے گا. قرض کوئی درخت تھا جس کو آپ شاید بحری کا درخت کہیں، یا کوئی اور کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کے پتے سے لوگ دباغت دیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بحری کا پتا یا قرض کا پتا پاک کر دے گا. کیا معنی ہوئے؟ اگرچہ وہ ناپاک ہے، مردہ جانور ہے، اس کا گوشت بھی حرام، گوشت کا استعمال تو جائز نہیں، لیکن چمڑا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ اس کو دباغت دے دیں. اور یہ نہ سوچیں کہ زہد اور تقویٰ کی بات یہ ہے کہ اس سے ہم بالکل ہی بری ہو جائیں یا اس کو ہم پھینک دیں یا دفن کر دیں، اس طرح نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ اس قسم کی چیز ضائع نہ کی جائے. لو تمنا کا لفظ ہے یہ عربی میں یہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوئی اخذتم یہاں بہا، تم اس کا چمڑا نکال لو، اگرچہ وہ مردہ ہے تو اس کو پاک کرنے کے طریقے سے پاک کر لو. پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دباغت دے دو. لو اخذتم یہاں بہا، قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے، اور مردہ ناپاک اور نجس ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم دباغت دے کر کے پاک کر لو. اسی طرح دوسرے قسم کے برتن، اگر آدمی کو اپنا برتن میسر نہیں، کہیں سفر کر رہا ہے اس کے پاس برتن نہیں، کسی کافر کے برتن کو استعمال کرنے کی اس کو ضرورت پڑی تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ثعلبہ خشنی، یہ شکار وغیرہ بھی کرتے تھے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، پوری روایت اس طرح کی بھی ہے. یہ جو یہاں ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے ایک دوسرا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہے، وہ آدمی شکاری بھی تھے. یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے رسول کے اصحاب حج میں نکلے تو انہوں نے، وہ احرام میں نہیں تھے، کسی دوسری ضرورت میں تھے، انہوں نے لوگوں کے لیے شکار کیا. کہنے کا مطلب وہ شکاری آدمی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انا بارض قوم اہل کتاب، ہم یہود و نصارہ کی زمینوں میں رہتے ہیں. ایک گویا وہ اسلام لے آئے تھے لیکن شاید وہ زمانہ رہا ہو جبکہ ہجرت فرض نہ ہو رہی ہو. اس زمانے میں، شروع کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان کہیں بھی اسلام لاتا تھا تو اس وقت ہجرت کر کے مدینہ آنا ان کا ضروری تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ میں یہ چیز آئی ہے. لیکن بعد کے زمانے میں چونکہ مسلمانوں کی عام طاقت زیادہ ہو گئی، اور اگر کوئی مسلمان کہیں کافروں کے زمانے میں کفار کے درمیان بھی رہا ہے تو مسلمانوں کو مدینے کے مسلمانوں سے طاقت ملتی تھی، اس وجہ سے پیارے رسول نے اس زمانے میں ان کو ہجرت، ان کے اوپر ہجرت واجب نہیں کی. پہلے زمانے میں ہجرت واجب تھی، بعد میں منسوخ ہوئی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 9 ہجری میں جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، عام الوفود یعنی جب فتح مکہ ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، لوگ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، دیکھو جس کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے. تو جب مکہ فتح ہو گیا, قریش جو اپنے کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے, اپنے خاندان کو سب سے اعلیٰ خاندان سمجھتے تھے, جب وہ زیر ہو گئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اطاعت ہو گئے, تو اب لوگوں نے دیکھا کہ اب کسی کی دال نہ گلے گی, کوئی بھی مخالفت اسلام کی کر نہیں سکتا. تو لوگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, ہر قبیلے کا آدمی اپنا سردار لے کر کے آتا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا. اس زمانے میں پیارے رسول کہتے کہ جاؤ اپنے قوم کے پاس جاؤ اور وہاں لوگوں کو یہ چیزیں سکھاؤ. بہت سے صحابی ایسے آئے, انہوں نے کہا ہم 20 دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے, ہم لوگ نوجوان آدمی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کی طرف اب ہماری رغبت ہو رہی ہے, شوق ہو رہا ہے, یا ہم جوان آدمی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حالت دیکھ کر کے ہم پر رحم کیا, تو آپ نے فرمایا اذهبوا الى اهلیکم, تم اپنے خاندان میں اور اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ, وعلموهم وراءکم, تمہارے پیچھے جو ہیں ان کو سکھاؤ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بعد میں ہجرت منسوخ, ہجرت کا وجوب یا ہجرت کو جو واجب کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو اسی معنی میں صحابی کی یہ حدیث وارد ہوئی ہے, یعنی گویا یہ آخری زمانے کی حدیث ہے. انا بعرض قوم یا رسول اللہ, انا بعرض قوم اہل کتاب, یہود اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو. اس کے علاوہ مجوس اور دوسرے جو بت پرست ہیں ان کو اہل کتاب نہیں کہا جاتا ہے, صرف اہل کتاب کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ یہود اور نصارہ پر ہے. انا بعرض قوم اہل کتاب, ان کی زمین میں ہم بس رہے ہیں, کیا ان کے برتنوں میں ہم کھا سکتے ہیں؟ افنا کلو فی آنیتہم, قال لا, آپ نے فرمایا لا تاکلوا فیہا الا اللہ تجدوا غیرہا, یعنی جب تک دوسرا برتن پا رہے ہو اس وقت تک ان کے برتن میں نہ کھاؤ, لیکن اگر نہیں پا رہے ہو فاغسلوہا, تو اس کو دھو کر کے صاف کر لو. وہ کلو فیہا, یعنی گویا ایک کافر, کوئی بھی کافر, جیسے بہت سے لوگ ہندوستان میں حلوائیوں کی مٹھائی نہیں کھاتے کیونکہ وہ کافر ہیں اور بنیاں بہرحال گندے بھی ہوتے ہیں اور کچھ بہرحال, لیکن یعنی اگر کوئی شخص کھانا چاہ رہا ہے تو اس حدیث سے عام حکم ہے کہ اس کے برتن میں آپ اس کے برتن کو خود استعمال کر کے دھو کر کے کھا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ پکا کر کے کھانا آپ کو دے رہا ہے تو ایک کافر سوائے اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کے برتن کا پکا ہوا کھانا, اس کے علاوہ دوسرے یہود قوم کے لوگوں کے برتنوں کا پکا ہوا کھانا آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہود نصارہ کے کھانے کو آپ انہی کے ہاتھ سے پکا ہو, انہی کی ہانڈی میں پکا ہو, آپ اس کو کھا سکتے ہیں, لیکن جب ان کا برتن آپ استعمال کریں تو اس برتن کو دھو کر کے استعمال. یہ فرق ہے دونوں میں. یہودیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, بہت ہی مشہور قصہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد سے دعوت دی کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈالے گی, اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ پر اثر اس کا نہیں ہوگا, یعنی آپ اس زہر سے, اور وہ سم الساعة یعنی ایک ہی سیکنڈ یا ایک ہی گھنٹے کا اس میں ایسا زہر تھا کہ ایک ہی گھنٹے تک آدمی زندہ ہو رہ سکتا ہے یا ایک معمولی مدت میں, اس کو کہا جاتا ہے. اس نے وہ زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ملایا, آپ گئے اور آپ نے کھایا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد آپ کو وحی آئی یا آپ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انہا ذرا لتخبرنی انہا مسمومہ, مجھے یہ دستہ بکری کا یہ دستہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں سم ہے یعنی زہر ہے. بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہودی کے پکائے ہوئے کھانے کو, یہودیہ کے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے کو, یہودیہ کے برتن میں یہودی کے پکائے ہوئے کھانے کو آپ نے کھانا جائز کہا ہے اور آپ نے خود کھایا ہے, لیکن جب اس کا برتن آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس کو دھو کر کے استعمال کریں. یہ فرق ہے. اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اگر یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس میں حرام چیز کھا رہے ہیں تو وہ کھانا آپ کے لیے حرام نہیں, حلال نہیں ہے. یہ نہیں, شراب ہے, شراب ان کا پینا ہے, لیکن وہ آپ کو پلائے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے لیے بھی حرام ہے، وہی کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا، صرف فرق یہ ہوا کہ ان کا ذبح کرنا ہمارے لیے حلال ہو گیا، وہ مسلمانوں کے طریقے سے ذبح کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال ہوا، اور وہ پکاتے ہیں تو عام طور پر مسلمانوں ہی کے طریقے سے پکاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا پکانا بھی حلال ہو گیا. لیکن اگر یقین ہے کہ وہ سور پکایا ہے یا کوئی ایسا حرام جانور کا گوشت کھلا رہا ہے آپ کو، تو کھانا جائز نہیں کسی حالت میں. یہ سمجھنا غلط ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہم جیسا بھی ہو مردہ بھی پکا کر کے دیں تو کھانا جائز ہے، نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب دیکھا جائے دوسری دلیلوں کو تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے حلال ہے، اسی طریقے سے اگر وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں یا پکا رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کا کھانا جائز ہوگا. اگر حرام طریقہ اس میں کوئی ہے یا کوئی حرام چیز ڈال رہے ہیں تو اس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ برتن کے حکم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کافر کا، چاہے وہ یہودی اور نصرانی ہو یا کوئی اور کافر ہو مجوسی، اس کا برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اپنا برتن نہ ملے. شرط یہ ہے کہ اس برتن کو آپ دھو لیا کریں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس نے اس میں کوئی نجس یا کوئی حرام چیز ڈال کر کے پکائی ہو یا کھائی ہو یا جو کچھ ہو، اس وجہ سے احتیاطاً آپ اس کو دھو. احتیاطاً کا مطلب یہ کہ بہرحال یقینی طور پر دھونا واجب ہو گیا، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگرچہ نجاست اس میں واضح نہ ہو لیکن دھو لینا اس کا واجب ہے. یہ ہے اس برتن کا حکم. اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم کبھی اپنے تیر سے بھی شکار کرتے ہیں تو کیا شکار اگر تیر سے مارا ہوا شکار مردہ ہو جائے، اس کو ہم ذبح نہ کر سکیں، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ارسلت سهمک فسم اللہ، یہ طریقہ آپ نے فرمایا کہ شکار کے اوپر اپنا تیر، یا سمجھ لیجئے اسی کے حکم میں بندوق کی گولی ہے، بندوق سے اگر آپ مار رہے ہیں جانور کو تو بسم اللہ کر کے اگر آپ مار رہے ہیں، خون نکل گیا اور وہ مر بھی گیا، ذبح نہ کر سکے، تو اس کا کھانا حلال ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کتے سے بھی شکار کرتے ہیں. یہ بات شریعت میں مشہور ہے کہ سکھایا ہوا کتا اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں اور کسی جانور کو پکڑنے کے لیے، وہ پکڑ کے لایا جانور، بسم اللہ، تو بسم اللہ کر کے اگر آپ نے چھوڑا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم یہ کتے سے شکار کرتے ہیں، کبھی کبھی کتے کے منہ میں جانور مر جاتا ہے، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، اذا ارسلت کلبک وسمیت اللہ فکل، اگر تم نے اللہ کتے کو چھوڑتے ہوئے شکار کے لیے بسم اللہ کیا ہے، چاہے وہ جانور ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کا کھانا جائز ہوگا. یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے. اس میں یہ تیسرا ٹکڑا یہ بھی حدیث کا، کہتے ہیں اللہ کے رسول، کبھی کبھی ہم اپنا ایک کتا چھوڑتے ہیں بسم اللہ کر کے اور دوسرا کتا بھی اس میں دوسرا شریک ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں احتیاط کی بات، شریعت میں احتیاط کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے، تو دوسرا کتا بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو مت کھاؤ، اگر وہ ذبح نہ کر سکو اور مر جائے وہیں تو اس کو مت کھاؤ، کیونکہ تم نے تو اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ کہا تھا، لیکن دوسرا کتا جو آیا تھا اس پر اس نے پتا نہیں بسم اللہ کہا یا نہیں کہا، یا کوئی آزاد کتا ہو، کسی کا کتا نہ ہو، تو ہو سکتا ہے اس نے مار ڈالا ہو اس کو، تمہارے کتے نے اس کو نہ مارا، شبہ واقع ہو گیا تو شبہ کی بنا پر وہ حرام ہو گیا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدینہ وعرضہ. اس کے بعد کی حدیث ہے اسی برتنوں کے حکم کے بارے میں. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادت مشرکہ من مزادت امرأة مشرکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھیوں نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے وضو فرمایا. اتنی بات معلوم ہونے کے بعد حکم واضح ہو گیا کہ کسی مشرک عورت کا، کافر عورت کا، کے مشکیزے کا پانی آپ کے لیے حلال ہے. شرط ہے کہ اس میں نجاست کا کہ کوئی نشانی نہ معلوم ہو، پیشاب نہ پڑا ہو، پیخانہ نہ ہو، اور کوئی چیز ہو، پانی پانی ہے، ہر ایک صاف پانی استعمال کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اس نے ہاتھ ڈالا ہوگا، تو اس سے یہ بھی حکم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی نجاست ظاہری طور پر ظاہر نہیں ہوئی تو اس عورت کے اگرچہ کافر ہے تو اس کے کا اگر کچھ پسینہ بھی اس میں مل گیا ہو تو پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. اسی طرح کافر کا پسینہ بھی آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مبارک یہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنگوں میں جاتے تھے، فتح کرتے تھے، غنیمت میں کپڑے بھی پاتے تھے، کافروں کے سلے سلائے کپڑے بغیر دھلے اس کو پہن لیا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں اپنے کے اوپر واجب سمجھا کہ اس کو دھو لیا کریں. شرط یہ ہے کہ ظاہر کوئی ناپاکی اس میں نظر نہ آتی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرک عورت کا برتن پانی کا ہو، اس کو آپ برتن کو بغیر دھوئے استعمال کر سکتے ہیں، یا اس میں موجود پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے یا وضو یا غسل کے لیے. اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ اس کے ہاتھ کا کچھ رطوبت، اس کا پسینہ اس میں مل گیا ہو، تو یہ حکم بھی معلوم ہوا کہ یہ کافر کا پسینہ بھی ناپاک نہیں کہا جائے گا، ناپاک نہیں کہا جائے گا. اس سے کپڑے میں لگ جانے سے یا پانی میں لگ جانے سے کپڑا یا پانی ناپاک نہیں ہوگا. اصل میں حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے، یہ حدیث یا مختصر ہے. اس لمبی حدیث کا خلاصہ اس سے بڑھ کر کے ذرا سا اس اختصار سے تھوڑا آگے یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کہیں سفر کر رہے تھے، تو صحابی کہتے ہیں، حضرت عمران بن حسن کہتے ہیں کہ رات میں زیادہ دیر تک چلتے رہے، آخری رات میں سونے کے لیے اترے، تو کہتے ہیں کہ ایسی سہانی اور پیاری نیند سب کو آئی کہ ایک تھکے ہوئے مسافر کے لیے اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے. لا شیء احلی للمسافر منہ، یہ لفظ ہے بخاری شریف کے، کہ اتنی پیاری نیند آئی کہ مسافر کے لیے اس سے اور کوئی چیز میٹھی نہیں ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں سب نیند میں ایسے نیند کی گود میں اس طرح سو گئے کہ فجر کا وقت بھی ہوا، سورج بھی نکل گیا، کوئی نہیں جاگا. یہاں تک کہ جب سورج کی سخت گرمی لوگوں کو لگی تو دو چار آدمی جاگے، چوتھے آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر بڑے درانی آدمی تھے، جیسا کہتے ہیں بڑے ہی سخت آدمی تھے. انہوں نے گھبرا کر کے شور کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم لوگ تو ڈر گئے، کیونکہ پیارے رسول کو جگانا ہم لوگوں نے جائز نہیں سمجھا، اور جب پیارے رسول سویا کرتے تھے تو ہم لوگ جگانا جائز نہیں سمجھتے تھے. ہو سکتا ہے اس خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی وحی نازل فرما رہا ہو، یہ بخاری شریف کے الفاظ میں ہے. لیکن حضرت عمر نماز گئی اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہے، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز سے جاگ اٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول دیکھیے نماز چلی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، لا غیر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دوسری احادیث میں فرمایا ہے لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظۃ، یعنی اگر آپ سو گئے اور سونے کی وجہ سے تھکے ہارے تھے، آپ وقت پر نماز نہ پڑھ سکے، تو اس میں آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. لیکن جاگتے ہوئے کوئی اگر نماز کے وقت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر گناہ ہوگا. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاثة، اس تین آدمیوں سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا، یعنی گناہ نہیں لکھا جائے گا. ان سبھی حتیٰ تلیم، چھوٹا بچہ کوئی گناہ کرے تو اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا. اسی طرح ان النائم حتیٰ یستيقظ، سویا ہوا آدمی جب تک جاگ نہ جائے، تو اگر وہ کوئی غلطی اس حالت میں کر جائے، نماز چھوٹ جائے، تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قاعدے کے مطابق آپ نے فرمایا لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہاں سے نکل چلو، ارتحلوا من هذا المكان فانه قد جاءنا فيه شیطان، کیونکہ شیطان نے ہم سب کو یہاں سلا دیا. اس وجہ سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے نکل، نماز تو وقت سے نکل ہی گئی، اور آپ کو سب سے پہلے اپنی فائتہ یا قضا شدہ نماز پڑھنی ہے، لیکن ایسی جگہوں سے نکل کر کے تھوڑی دور آگے نکل کر کے جا کے نماز پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے کوچ کرو. گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ اترے تو آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی. اس کے بعد لوگ چلتے رہے، پھر کہیں آپ اترے تو لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول، ہم لوگ پیاسے مر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بلایا، اس کا نام حضرت عمران نے نہیں لیا، لیکن کہتے ہیں ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ کہیں سے پانی ڈھونڈ کے لاؤ. اذهب وابتغي الماء، جا کر کے پانی لے کے آؤ کہیں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ کہیں آگے نکلے تو ایک عورت ملی، اس نے دو مشکیزے اونٹنی کے اوپر باندھ رکھے تھے اور کہیں جا رہی تھی. اس کو روکا اور کہا کہ پانی کہاں سے تمہیں ملا؟ تو کہتی ہے کہ چوبیس گھنٹہ پہلے جہاں ہم تھے وہاں سے پانی ملا. یعنی یہاں سے اور پانی کے درمیان 24 گھنٹہ پہلے کا فاصلہ ہے، 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے. وہاں جاؤ گے تب تمہیں پانی ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو کہتے ہیں اذهبی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو پیارے رسول کے پاس. کہتے ہیں کون پیارے رسول؟ وہی جن کو بے دین کہا جاتا ہے، یعنی وہ عام قریش کے دین سے نکل چکے ہیں. صابی، ہذا الصابی، جس کو صابی کہا جاتا ہے، یعنی